السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ آپ کے میزبان ہیں
سادیہ اسد
اور خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی
قانون سازوں کی داعش کے ہاتھوں لبنانی پائلٹ اور دیگر مغویوں کے قتل کی مذمت. دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنا ہوگا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت سے بامانی مذاکرات چاہتے ہیں لیکن پہل پڑوسی ملک کو ہی کرنا ہوگی. پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، تائیوان کی ٹرانس ایشیا ایئر ویز کا ایک مسافر طیارہ دارالحکومت تائپی میں ایک پل سے ٹکرانے کے بعد دریا میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 25 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارکن لاشوں کو نکال رہے ہیں.
اور نیو یارک میں ریل گاڑی اور جیپ میں تصادم سے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی قانون سازوں نے داعش کی جانب سے اردن کے ایک پائلٹ کو ہلاک کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے ایک انتہائی ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں انکشاف کیا کہ صوبہ سندھ کا ضلع شکارپور دہشت گردوں کی اہم گزرگاہ ہے. گزشتہ ہفتے شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں دھماکے سے متعلق ہونے والی بحث کو سمیٹتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ یہ دھماکہ خودکش بمبار کی کارروائی تھا، جس میں لگ بھگ 9 کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا.
شکارپور کے نزدیک سے ان میں سے بہت سارے لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں، تو یہاں شکارپور کے بہت قریب ایک ہب ہے جس پہ ہماری سیکیورٹی ایجنٹس بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس ہماری جو سول آرم فورسز ہے، ہماری جو پولیس ہے، ہماری صوبائی حکومت کو اس کا علم ہے، وہ اس پہ پوری توجہ دے رہی ہے. مگر یہ ایک ہب بن گیا ہے ٹرانسپورٹیشن آف ملٹنٹس تھرو دس ایریا فرام بلوچستان، فرام جو پیچھے کچھ افغانستان سے آتے ہیں، کچھ فاٹا کی طرف سے آتے ہیں اور وہ کراچی تک جاتے ہیں. اس واقعے کے بعد اس کی مانیٹرنگ اور زیادہ مؤثر کر دی گئی ہے. مگر یہ سینکڑوں میل ہے جناب اسپیکر، یہ کوئی تھوڑا سا علاقہ نہیں ہے کہ ہم پولیس کے ایک دو چیک پوسٹ بنا دیں یا سول آرم فورسز کے چیک پوسٹ بنا دیں.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جس علاقے کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ سینکڑوں میل طویل ہے، جس کی نگرانی محض چند چوکیاں قائم کرنے سے ممکن نہیں ہوگی. انہوں نے شکارپور میں امام بارگاہ پر حملے سے متعلق تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں کہا کہ خودکش بمبار کے جسم کے ملنے والے اعضاء کی مدد سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے کے پاس ہے یا نہیں. واضح ہے کہ گزشتہ جمعے کو شکارپور میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 62 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے حکام کے مطابق بعض کی حالت تشویشناک ہے. وزیر داخلہ نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور ان کے بقول اس مسئلے پر قابو پانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک تو پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، دوسرا یہ کوئی غلط فہمی دل سے نکال دے. کوئی کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ فوری طور پہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے لیے ہفتے، مہینے، شاید سال لگیں.
چودھری نثار کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں میں کاروائیوں میں سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. دریاسنا پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے محکمہ کسٹم کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق کوہاٹ میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب مسلح افراد نے کسٹم اہلکاروں پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ معمول کی گشت پر تھے. حکام کے مطابق کم از کم 3 حملہ آوروں نے محکمہ کسٹم کے عہدیداروں پر فائرنگ کی، جس سے 4 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے ایک ساتھی نے اسپتال میں دم توڑا. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی شناخت تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے. تاہم اس علاقے میں کسٹم کے عہدیداروں پر جرائم پیشہ عناصر بھی حملے کرتے رہے ہیں. مقامی سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر رکھی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی قانون سازوں نے داعش کی جانب سے اردن کے ایک پائلٹ کو ہلاک کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے ایک انتہائی ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے اردن کے پائلٹ سمیت دیگر افراد کو قتل کر کے ان کی ویڈیو جاری کرنے کی پاکستان میں قانون سازوں کی طرف سے مذمت کی گئی ہے اور ایسے پرتشدد اقدامات کو اسلام کا تشخص خراب کرنے کی مضموم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر طاہر حسین مشدی کا کہنا تھا کہ ایسے فعل کا ارتکاب کرنے والے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔
ان میں ہیومن سوچ، ہیومن تھوٹ، ہیومن ڈیسنسی، ہیومن کرٹسی، ہیومن کوئی بھی ہیومن کوالٹی ان میں ہے ہی نہیں۔ جب ان کو ہیومن بینگ آپ سمجھو گے تو یو ہیو لاسٹ دی وار، جنگ ہار گئے ہو۔
پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قانون ساز سعید غنی کہتے ہیں کہ شدت پسند خوف پیدا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے اپنی رائے ان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، اور صرف مذمت کرنے سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمیں ان عام لوگوں کو جن کو یہ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں انہیں حوصلہ دینے کی ضرورت ہے اور انہیں ان کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ وہ جو ایک سوچ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کسی طرح سے کاؤنٹر کر سکیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں تو جو عام کتابوں میں درج سزائیں وہ ان کے لیے بہت چھوٹی سی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف سزاؤں سے کام چلے گا، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اب اس کو ہم نے بڑی سختی سے کچلنا ہوگا۔
شدت پسند تنظیم داعش نے گزشتہ سال عراق اور شام کے مختلف حصوں پر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا اعلان کیا اور ان علاقوں میں رہنے والے دیگر مسالک اور مذہبی اقلیتوں کو اپنے قتل و غارت کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ یہ گروپ امریکہ اور مغربی ملکوں کے علاوہ جاپان اور عرب ممالک کے متعدد لوگوں کو یرغمال بنانے کے بعد ہلاک کر چکا ہے۔ رواں ہفتے ہی اس نے ایک جاپانی صحافی کا سر قلم کیا، جبکہ ایک روز قبل اس نے یرغمال بنائے گئے اردن کے ایک پائلٹ کو زندہ جلانے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ داعش کی سرگرمیوں کو امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی انسانیت سوز وحشیانہ کاروائیوں کی مذمت کر چکی ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان میں بھی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ اس ملک میں داعش کے حامی موجود ہیں، لیکن حکومتی عہدیدار تاحال ایسے گروہ کی پاکستان میں موجودگی سے انکار کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد نے شام اور عراق میں داعش کے خلاف فضائی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جس میں شدت پسندوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ان کی طرف سے یرغمالیوں کو ہلاک کرنے کے واقعات کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ اس گروپ کے خلاف کوششیں مزید تیز ہو جائیں گی۔ ایک روز قبل ایک بیان میں امریکہ کے صدر باراک اوباما یہ کہہ چکے ہیں کہ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے کاروائیوں کو تیز تر کرنا ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ بامانی مذاکرات چاہتا ہے اور ان کے بقول کشمیر کے تنازع پر بات چیت کے بغیر مذاکرات میں پیش رفت ممکن نہیں۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران تحریری بیان میں سرتاج عزیز نے ایوان کو بتایا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے حالیہ دورہ بھارت کے دوران وہاں کی حکومت سے کہا کہ وہ مسائل کے حل کے لیے پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کرے۔ واضح رہے کہ بھارت اور امریکہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ صدر باراک اوباما نے گزشتہ ماہ بھارت کا 3 روزہ سرکاری دورہ کیا تھا۔ سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ مذاکرات کی بحالی کی ذمہ داری اب بھارت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بقول بھارت نے ہی سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات منسوخ کیے تھے۔ ادھر قومی اسمبلی نے بدھ کو ایک قرارداد منظور کی جس میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے کہا گیا کہ وہ کشمیر کے تنازع کے حل میں کردار ادا کریں۔ امور کشمیر کے وفاقی وزیر برجیس طاہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں دیرپا امن کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر لیا جاتا۔
امریکہ نے اس سے پہلے ثالثی کی پیشکش کی تھی جو ہندوستان نے نہیں مانی، چائنا نے اب بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور پاکستان تو ہر قسم کی ثالثی کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے، اقوام متحدہ کی جو میئرز ہیں ان کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے آبزرور جو ہیں ان کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم تو کسی بات سے نہیں بھاگتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، وہ لڑائی کرتا ہے۔
اسی اثنا میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے اسلام آباد میں اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی او آئی سی کے رکن ممالک کے سفیروں کو کشمیر سے متعلق پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امدادی کارکنوں نے کرین کے ذریعے سے طیارے کے اس ڈھانچے کو نکال لیا ہے۔ تائیوان کے ٹرانس ایشیا ایئر ویز کا یہ مسافر طیارہ دارالحکومت تائپے میں ایک پل سے ٹکرانے کے بعد دریا میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 25 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارے پر عملے اور مسافروں سمیت 58 افراد سوار تھے۔ طیارہ ایک قلیبی بلند بالا رہائشی عمارت سے ٹکرانے سے بچ گیا۔ تفصیلات تائپے سے وائس آف امریکہ کے لیے رولف جیننگ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
تائیوان میں قائم ٹرانس ایشیا ایئر ویز کے زیر استعمال مسافر طیارہ ATR-72 بدھ کے روز تائپے ایئرپورٹ سے پرواز کے فوراً بعد ایک پل سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا۔ حادثے کے وقت طیارے پر 58 افراد سوار تھے اور اس کی منزل ایک مقامی ایئرپورٹ کنمن آئیلینڈ تھا۔ حکام نے بتایا کہ کم از کم 31 سیاحوں کا تعلق مین لینڈ چائنا سے ہے۔ نیشنل ڈیفینس اور آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں جہاز کے اس دروازے سے لوگوں کو باہر نکالنے میں مصروف نظر آئیں جو اندر دھنس چکا تھا۔ بچ جانے والے افراد کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ATR-72 کا ہی ایک اور طیارہ گزشتہ جولائی میں تائیوان کے زیر انتظام علاقے پینگو آئیلینڈ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹرانس ایشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیٹر چین نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں تاحال طیارے کے گرنے کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ طیارے کی عمر ابھی ایک سال بھی نہیں ہوئی اور یہ گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو ہی معمول کی دیکھ بھال اور مرمت کے عمل سے گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن اس واقعے پر معافی کی طلبگار ہے اور یہ زخمیوں اور ہلاک ہونے والے مسافروں کے خاندانوں کی از حد مدد کی کوشش کرے گی۔ 63 سالہ ایئر لائن کا گزشتہ جولائی سے پہلے ریکارڈ بہت اچھا تھا، لیکن اب امکان ہے کہ اس کمپنی کو یورپی طیارہ سازوں کے ساتھ سخت سیکیورٹی سے گزرنا پڑے۔ سول ایرونیٹکس ایڈمنسٹریشن کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ فلائٹ کا تائپے کے سنگشن ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے 2 منٹ بعد ایئر کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نیشنل ڈیفینس کے 165 ارکان اور آگ بجھانے والا عملہ امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ ایویشن انتظامیہ حادثے کی باضابطہ تحقیقات کرے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ریل گاڑی اور جیپ میں تصادم سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ منگل کو دیر گئے نیو یارک کے قریب اس وقت پیش آیا جب نیو یارک سے وازک نامی ایک چھوٹے قصبے کو جانے والی میٹرو نارتھ ریل روڈ ٹرین پٹری پر پھنس جانے والی ایک جیپ سے جا ٹکرائی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیپ ریلوے لائن پار کرتے ہوئے یہاں پھنس گئی اور تصادم کے بعد یہ کافی دور تک ریل گاڑی کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، جس سے دونوں میں آگ بھڑک اٹھی۔
داعش کے ہاتھوں اردن کے ہوا باز معاذ قصاص بہ کی وحشیانہ ہلاکت کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ گروپ کے خلاف عرب رائے عامہ مجتمع ہو جائے گی۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اردن بھر کی مساجد میں اردن کے عوام نے ہوا باز معاذ قصاص بہ کی موت پر سوگ منایا۔ قصاص بہ کی وحشیانہ ہلاکت پر ملک بھر میں صدمے اور داعش کی کارروائی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے داعش کے خلاف نعرے لگائے اور عوامی سرکردہ شخصیات نے مقتول ہوا باز کی ہلاکت پر انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہوا باز کے والد صافی قصاص بہ نے تعزیت کے لیے آنے والے افراد اور صحافیوں کو بتایا کہ داعش کے 2 عسکریت پسندوں ساجدہ رشاوی اور زیاد کربولی کی سزائے موت کافی نہیں۔
والتحق بمن سبقوا من شہداء الوطن الذين بذلوا حياتهم۔
مقتول ہوا باز کے والد صافی قصاص بہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے رشاوی اور کربولی کی سزائے موت کافی نہیں۔ انہوں نے اردن کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ وحشی اور مجرم گروپ داعش کے خلاف شدید کارروائی کرے اور بقول ان کے جو گروپ اسلام کی حقیقی صورت کو مسخ کر رہا ہے۔ شاہ عبداللہ نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر براک اوباما سے ایک مختصر ملاقات کی تھی۔ وہ بدھ کو دیر گئے واپس اردن پہنچے جہاں بھرپور کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ منگل کو دیر گئے انہوں نے اردن کے عوام سے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ وہ زور دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس قومی المیہ نے ہر ایک کو متحد کر دیا ہے۔
والتحق بمن سبقوا من شہداء الوطن الذين بذلوا
اردن کے شاہ کہتے ہیں کہ معاذ قصاص باہ قوم کے ان شہداء کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے خون اور جانوں کا نذرانہ دیا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اردن کے تمام عوام اس انتہائی المناک موقع پر اپنے قومی ہیرو کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. اردن کے ہواباز کی وحشیانہ موت پر جن کی قسمت عرب میڈیا کے لیے روزانہ کی تشویش کا باعث تھی بدھ کو متعدد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عمومی طور پر رکھ رکھاؤ رکھنے والے تبصرہ نگاروں نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا. قصاص باہ کے آبائی شہر کارک میں ایک ہمسائے نے ان کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا
اللي صار اجرام وهذا غير غير وارد بالاسلام يعني والشهيد الله يرحمه.
کارک کے اس مکین کا کہنا ہے کہ جو ہوا وہ ایک جرم ہے اور اسلام میں ناقابل قبول. قصاص باہ پر خدا کی رحمت ہو. دنیا عرب میں سرکاری سطح پر اس ہلاکت کی مذمت کی جا رہی ہے. مصر کی الازہر یونیورسٹی نے عسکریت پسندوں کو کرہ ارض پر گندگی اور بدعنوانی کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، جبکہ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی نے اس وحشیانہ قتل کو ایک بھیانک جرم قرار دیا. عراق، متحدہ عرب امارات، مصر اور لبنان میں بھی سیاسی رہنماؤں نے اس قتل کی مذمت کی ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
منگل کے روز نائجیریا اور کیمرون کی سرحد کے ساتھ چاڈ کی فوجوں کی بوکو حرام کے عسکریت پسندوں کے ساتھ سخت جھڑپیں ہوئی ہیں. چاڈ نے کہا ہے کہ لڑائی میں بوکو حرام کے 200 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. بدھ کے روز اس علاقے میں مزید لڑائی کی خبریں ملی ہیں. کیمرون کے دارالحکومت یاؤنڈے سے وائس آف امریکہ کے لیے موکی ایڈون کنڈزیکا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
انہی شاہدوں نے بتایا ہے کہ بدھ کی صبح بوکو حرام کے سینکڑوں مشتبہ جنگجو نائجیریا کے قصبے گیمبرو سے سرحد پار کر کے آئے اور کیمرون کے سرحدی دیہات پر حملہ کر دیا. فوٹوکور نامی قصبے کے قریب کیمرون کے صحافی مال موسا لیڈوبلیس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے عسکریت پسند گیمبرو میں ان کے اہداف پر چارڈ کی فورسز کے منگل کے حملوں کی وجہ سے اشتعال میں آئے ہوں. انہوں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کے راہگیروں کے بھیس میں نائجیریا کی سرحد کے ساتھ فوٹوکور کے قصبے میں سینکڑوں افراد پر گولیاں چلانے اور 3 فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بعد چارڈ کی فوج نے نائجیریا کے قصبے گیمبرو میں بوکو حرام کے اہداف پر حملہ کیا. انہوں نے مزید بتایا کہ چارڈ نے گیمبرو پر بمباری کے لیے اپنے فوجی ہیلی کاپٹر استعمال کیے. مال موسا کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں نے بدھ کے صبح کیمرون میں داخل ہو کر زیادہ تر چارڈ کی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ کیمرون کے فوجیوں نے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں چارڈ کی مدد کی ہے. ان کے الفاظ، انہوں نے کہا کہ کیمرون کے فوجیوں نے چارڈ کے فوجیوں سے فاصلے پر رہ کر ان کی مدد کی، مگر نائجیریا کے علاقے میں داخل نہیں ہوئے. انہوں نے بتایا کہ کیمرون کی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ نہیں ہوئی، تاہم بوکو حرام کے جنگجوؤں اور چارڈ کی فوج کے درمیان سخت شوٹنگ ہوئی. کیمرون فوج کے ترجمان کرنل جے جے باجک کہتے ہیں کہ کیمرون اور چارڈ کے فوجی عسکریت پسندوں سے لڑائی کے لیے فوٹوکور میں تعینات کیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے افریقی یونین کی سربراہ کانفرنس میں جس علاقائی فوج پر اتفاق رائے ہوا تھا، اس کے قیام تک یہ فوجی بوکو حرام کو روک سکتے ہیں.
De solidarité agissante. Le Tchad s'est tenu tout à fait disposé à nous soutenir.
انہوں نے کہا کہ علاقائی فورس قائم ہونے سے پہلے کے دن بوکو حرام کے لیے بے حد مشکل ہوں گے. اس فورس میں عسکریت پسندوں کے خلاف 7,500 فوجی ہوں گے. افریقی یونین کے ماہرین کے درمیان ملاقات جمعرات کو یاؤنڈی میں متوقع ہے، جس میں اس فورس کے لائے عمل کی حکمت عملی کا تعین کیا جائے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک ترک عدالت دہشت گردوں کے پراپیگنڈے کو پھیلانے کے الزامات پر ایک ولندیزی خاتون صحافی پر مقدمہ چلانے والی ہے. اس الزام سے انکرا اور برسلز کے تعلقات مزید متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ خدشات ابھر سکتے ہیں کہ صحافیوں پر حکومتی دباؤ کا دائرہ اب ترکی میں کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں تک پھیل رہا ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی.
فری لانس ڈچ خاتون صحافی فریڈریکے گیردنگ پر الزام ہے کہ انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر پر کلدم کردش ورکرز پارٹی یعنی پی کے کے کی حمایت میں عبارتیں لکھی ہیں. خاتون صحافی اس الزام سے انکار کرتی ہیں. ترکی کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس مقدمے کی مذمت کر رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے ترکی سے متعلق ایک ریسرچر اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں کہ عدالتی مقدمہ ترکی میں کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں کے خلاف دھمکیوں کے پریشان کن رجحان کا ایک حصہ ہے۔
Increasingly, international journalists working in Turkey have faced threats as a result of their work. That has included being targeted.
ترکی میں کام کرنے والے بین الاقوامی صحافیوں کو اپنے کام کے نتیجے میں ڈرائے دھمکائے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں انہیں احتجاجی مظاہروں کے موقع پر ہدف بنایا جانا بھی شامل ہے جب وہ اس کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت کہ ایک بین الاقوامی صحافی کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ چلایا جا رہا ہے ایک نئی پیش رفت ہے، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ماضی میں شاذ و نادر ہی ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت پریشان کن اور ترکی میں آزادی اظہار کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ایک ثبوت ہے۔ لیکن ترکی کے وزیر انصاف نے یہ کہتے ہوئے مقدمہ چلانے کی بھرپور حمایت کی کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تحفظ کے لیے یورپ کی طرح انسداد دہشت گردی کے قوانین کی ضرورت ہے۔
حادثہ oldu belki medyaya da yansıdı. Şimdi nedir diye konu biz de inceledik baktık. Bir terör
یورپ میں اگر کوئی ترک ایک دہشت گرد تنظیم کی حمایت میں پروپیگنڈا کرے تو کیا اسے مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ گرفتار صحافی کے معاملے پر ترکی کو غیر منصفانہ نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صحافی گردن ان بیسیوں ترک صحافیوں کی صف میں شامل ہونے والی ہیں جن پر دہشت گردی کے انسداد سے متعلق ان ترک قوانین کے تحت مقدمہ چلایا گیا ہے جن پر بہت زیادہ تنقید کی جا چکی ہے۔ استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی کے ایک ماہر سیاسیات چنگیز اختر کہتے ہیں کہ قوانین دانستہ طور پر غیر واضح رکھے گئے ہیں۔
The definition of this wrongdoing is quite vague. And there are many journalists in jail in this country.
غلط کاریوں کی وضاحت خاصی مبہم ہے، اور اس ملک میں بہت سے صحافی جیل میں ہیں۔ بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہیں ان کی ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے۔ بہت سے صحافی ایسے ہیں جو اپنی تنخواہیں برقرار رکھنے کے لیے خود پر سینسرشپ لگا رہے ہیں۔ پیرس میں قائم انسانی حقوق کے ایک گروپ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی سن 2014 کی ایک درجہ بندی کے مطابق 180 ملکوں میں پریس کی آزادی کے اعتبار سے ترکی کا نمبر 154واں ہے، اور گزشتہ ماہ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس واچ اور فریڈم ہاؤس دونوں نے ترکی میں میڈیا کی آزادی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر خدشات کا حوالہ دیا۔ ماہر سیاسیات اکثر خبردار کرتے ہیں کہ ڈچ صحافی گیردنگ پر مقدمے سے یورپی یونین میں انقرہ کی شمولیت کی کوشش مزید متاثر ہو سکتی ہے۔
The Europeans are taking note of all this, but Turkish government dismiss all reports coming from the EU. The latest one was very critical.
اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ترک حکومت یورپی یونین کی جانب سے آنے والی تمام رپورٹس کو مسترد کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ جو بہت تنقیدی تھی یورپی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی، اور وہ صرف میڈیا کی آزادی کے بارے میں تھی، اور اس رپورٹ کو ترک عہدیداروں نے سرکاری طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی خود کو یورپی یونین اور اس کے ارکان کی جانب سے بنیادی انسانی حقوق کی بات چیت کے حوالے سے جواب دہ نہیں سمجھ رہا۔ اب جبکہ یورپی یونین کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے انقرہ کی رکنیت کی تجویز پر غور یکسر روک دیا گیا ہے، برسلز رکنیت کے عمل کے خاتمے کے علاوہ ترکی پر چند پابندیاں عائد کرنے والا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یورپی یونین کے رہنماؤں کو یہ احساس ہے کہ سرحد پار شام اور عراق میں جہادیوں سے لاحق خطرے سے نمٹنے میں ترکی کی بدستور ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ اب جب گیردنگ اپریل میں ایک ترک عدالت کے سامنے پیش ہونے والی ہیں تو یہ صورتحال ان خدشات میں محض اضافہ ہی کر سکتی ہے کہ ترکی اور یورپ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اینٹی بایوٹک دواؤں کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دوائیں آخر ہیں کیا۔ آج ہم ان کے خلاف پیدا ہونے والی ریزسٹنس یا مزاحمت کے بارے میں ڈاکٹر ساجد چودھری سے جانیں گے۔ فلوریڈا ہاسپٹل میڈیکل سینٹر میں متعدی امراض کے ماہر کہتے ہیں،
اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا اپنے طور پہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو گلا خراب ہوا، اس کو کھانسی ہوئی، اس کو بخار ہوا، تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا اینٹی بایوٹک لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ جب اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، ایون وہ وائرس کی انفیکشن بھی ہے، تو وہ 5-7 دن میں اس نے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے۔ तो लेकिन जब वो एंटीबायोटिक भी ले रहे होंगे, उसने खुद भी ठीक हो जाना है, तो वो फील उनको यही होता है जो उनको एक फीडबैक जाता है कि जी मैंने एंटीबायोटिक ली थी इसलिए ठीक हो गया। तो वो उनको रीइन्फोर्स करता है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी वो दोबारा फिर एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अब वो इस तरह बार बार एंटीबायोटिक यूज करने से अब आपने वो बैक्टीरिया तो नहीं थे, थी तो वायरस, वो खुद ही ठीक हो गई, लेकिन जो आपके अपने बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जब फ्यूचर में आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो वही एंटीबायोटिक अब यूजफुल नहीं रहेगी।
डॉक्टर चौधरी ने कहा कि एंटीबायोटिक के खिलाफ मजाहमत खुराक से भी पैदा होती है, खास तौर पर पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की खुराक में शामिल की जाने वाली एंटीबायोटिक से,
क्योंकि जो चिकन है अगर वो वहां पे इन्फेक्शन होती है तो वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो मर जाते हैं। तो रूटीन में उनको इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए उनकी फीड में एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अब जब वहां पे भी यही मैकेनिज्म होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं फिर वो रेजिस्टेंट डेवलप कर देते हैं, फिर जब वो गोश्त वही आप खाएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया वहां से आएंगे वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट होंगे एंटीबायोटिक को।
डॉक्टर चौधरी कहते हैं हर दवा की तरह एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स मुकम्मल करना बेहद जरूरी होता है, वगरना न सिर्फ मुकम्मल सेहत हासिल होना खतरे में पड़ जाता है बल्कि पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं।
अब अगर आप किसी ने 4 या 5 दिन दवाई ली और उसके बाद वो बेहतर फील किया, बंद कर दी, तो वो पूरी तरह इन्फेक्शन खत्म नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक का एक्सपोजर हो गया। अब वो बैक्टीरिया जो है एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे इन द मीन टाइम कि वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस हो, क्योंकि वो सारे किल नहीं हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो पूरी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करें, वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जैसे जब वो फील बेहतर फील करना शुरू होते हैं तो वो बंद नहीं कर रहे, वो पूरा कोर्स करें जो तकरीबन एवरेज 10 दिन का होता है, लेकिन हम लेते हैं 1 से 2 हफ्ते तक।
एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल और उनके खिलाफ पैदा होने वाली मजाहमत के बारे में कुछ मजीद मालूमात हम आपको आइंदा हफ्ते बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب اصغر کاظم سے جو ایک نوجوان فائنینشیل پلانر ہیں۔ تو آپ کیا کچھ پلان کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟
ہماری جو کمپنی ہے اس میں کافی سارے امپلائیز ہیں، میں خود تو جو لوگ اپنی بزنس میں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اپنی بزنس ان کی اپنی ہوتی ہے ان کو اپنی میڈیکل انشورنس اور اپنا ریٹائرمنٹ پلان اور ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے، تو ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔
تو آپ دوسری کمپنیز کو جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں اور ایک پلان بنا کے دیتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل۔ تو ہر کمپنی جو ہے اس کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے، ہر کمپنی کا اپنا ایک گول لے کے چلتے ہیں، ہر کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے، ان کے کتنے وہ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں سب ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ہر کمپنی کا ایک کسٹمائز پلان بناتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یہاں کے جو ٹیکس لاز ہیں اس کے حساب سے۔
تو موجودہ جو فائنینشیل کرائسس ایک قسم کا ہے پوری دنیا میں، تو اس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے آپ کے اس کاروبار پر؟
بالکل اثر پڑتا ہے۔ آپ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جس سے وہ لمبے عرصے کے لیے بائنڈ ہو جائیں، تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کلائنٹس کو سمجھانا کہ یو نو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ میں کیا نتیجہ ہوگا، لیکن ان کو پھر بھی اپنی پلاننگ تو کرنی ہے، تو بالکل فرق پڑتا ہے۔
تو اس وقت آپ کی کمپنی میں کتنے ملازمین ہیں، کتنے اسٹاف ہے آپ کا؟
9 لوگ ہیں اس وقت ہماری۔
تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں یا مطمئن ہیں آپ اس سے؟
ہمارے کلائنٹس تو ہر جگہ ہیں، کیلیفورنیا میں بھی ہیں، نیوجرسی میں بھی ہیں، ڈیلاویئر میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو آفس تو ہم یہیں پہ رکھیں گے، نیوجرسی میں ہمارا بیس ہے، پرنسٹن نیوجرسی میں، لیکن ایفیشنسی میرے لیے سب سے ضروری ہے، تو ایفیشنسی کے لیے آئی تھنک 2 اور ہم لوگ ہائر کریں گے اور نئے جو سسٹمز ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو اچھی سروس دے سکیں۔
سامعین، اصغر کاظم کی گفتگو آپ نے سنی، جو ایک فائنینشیل پلانر ہے اور اچھے ارادے رکھتے ہیں مستقبل کے لیے بھی. خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور میرے ساتھ ہیں سعدیہ اسد خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ.
کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے ایک مرکز کی حفاظت پر تعینات پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انسداد پولیو سینٹر کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ بدھ کو کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زین اللہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ یہاں سے گزرنے والا ایک شخص گولی لگنے سے زخمی ہوا. حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس کی اضافی نفری نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد جمع کیے اور تحقیقات شروع کر دی ہے. تاحال اس عملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کو شدت پسند نشانہ بناتے آئے ہیں. شدت پسند اس مہم کو مغربی پروپیگنڈا اور غیر اسلامی تصور کرتے ہیں، جس کی نہ صرف محکمہ صحت بلکہ جیت مذہبی علماء بھی تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا کسی بھی طرح غیر شرعی نہیں. پولیس کے ایک اعلی عہدیدار زائد شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے بحفاظت رضاکاروں کو انسداد پولیو سینٹر میں پہنچا دیا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا.
پشتون آباد میں آخری ہے، پھر اس کے بعد ایسا دیکھیں گے کہ ڈبلیو ایچ او کی کیا پالیسی ہے اور چین کی کہاں کام کریں گی، تو وہ جو ہے ہمیں انفارم کریں گے پورے حساب سے کام جاری رہے گا آگے.
ان کا کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی رضاکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. پاکستان کا شمار دنیا کے 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے. دیگر 2 ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں، لیکن ان ملکوں میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد پاکستان سے کئی گنا کم ہے. پاکستان میں گزشتہ سال رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 300 سے زائد تھی. طبی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اس موذی وائرس کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو مہم کو تواتر سے جاری رکھنا نہایت اہم ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
صومالیہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ایک امریکی ڈرون حملے میں اس کا نشانہ الشباب کا ایک سینئر جنگجو یوسف دہیک ہلاک ہو گیا ہے. حکومت نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ جنوبی ڈنسر قصبے میں فضائی حملے میں دہیک اور الشباب کے دوسرے کمانڈرز ہلاک ہوئے. عسکریت پسند گروپ کے ذرائع نے بھی وائس آف امریکہ کی صومالی سروس سے بات کرتے ہوئے دہیک کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. اس سے پہلے پینٹاگون نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے منگل کے روز صومالیہ میں ایک ڈرون حملہ کیا، جس کا ہدف الشباب شدت پسند گروہ کا ایک چوٹی کا سرغنہ تھا.
شام میں مسلمان عسکریت پسند گروپ داعش کی جانب سے 2 جاپانی شہریوں کے سر قلم کرنے کے بعد دنیا میں جاپان کے کردار پر توجہ مرکوز ہو گئی ہے. اس بارے میں ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
دہشت گرد گروپ داعش کے ہاتھوں 2 جاپانی شہریوں کینجی گوٹو اور ہارونا یاکاوا کی ہلاکت پر ٹوکیو کی سڑکوں پر سخت بے یقینی پائی جاتی ہے کہ ان کے ملک کو اس سانحے پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک جاپانی طالبہ کا کہنا تھا، یہ سب جاپان سے بہت دور وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن متاثرین جاپانی تھے، ان کا ایک ایسی جگہ پر ہلاک ہونا کتنا ہولناک ہے. ایک دوسرے جاپانی طالب علم کیمو گاوا نے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عسکریت پسند کہہ رہے تھے کہ وہ اب سے جاپانی شہریوں کو نشانہ بنائیں گے، اس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی ہے. پالیسی گروپ چیتھم ہاؤس میں ایشیا پروگرام کے سربراہ سوینسن رائٹ کا کہنا تھا کہ جاپان کو داعش کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کا سامنا ہے. انہوں نے کہا،
Are they going to retreat into a position of relative isolation in the
فیس آف دا شاک
کیا وہ ان ہلاکتوں سے پہنچنے والے صدمے کے بعد پسپائی اختیار کر کے نسبتاً الگ تھلگ ہو جائیں گے اور یا پھر وہ اس استدلال کو تسلیم کریں گے کہ جاپان کی بین الاقوامی امور میں شمولیت ناگزیر ہے اور وہ غیر فعال کردار اختیار نہیں کر سکتا. داعش کا کہنا ہے کہ اس نے جاپانی یرغمالیوں کو اس لیے ہلاک کیا کیونکہ جاپان نے دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑنے والے ملکوں کو $200 ملین کی امداد کی پیشکش کی تھی. ان ہلاکتوں پر وزیر اعظم شنزو ایبے کا رد عمل بڑا فیصلہ کن تھا. انہوں نے کہا تھا داعش کو اپنے جرائم کی جواب دہی کے لیے جاپان عالمی برادری کے ساتھ تعاون کرے گا. جاپان دہشت گردی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. ٹوکیو میں قائم صوفیہ یونیورسٹی کے پروفیسر کوئچی ناکانو کہتے ہیں کہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے شنزو ایبے کا عزم بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو شنزو ایبے کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جبکہ چند ایسے بھی ہیں جو ایبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جاپان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل پانے والا جاپان کا آئین اسے سمندر پار تنازعات میں فوج بھیجنے سے باز رکھتا ہے لیکن ان ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم ایبے آئین میں تبدیلی کے خواہاں ہیں تاکہ اس کی سیلف ڈیفنس فوج غیر ممالک میں جاپانی شہریوں کی بازیابی کی کاروائیاں کر سکے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بہت سے جاپانی ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ اور کثرت کے لحاظ سے 10 بدترین ملکوں میں سے 3 جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہیں. اس فہرست میں 8ویں نمبر پر موجود شہر بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن نے رپورٹ دی ہے کہ حالیہ جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈرائیوروں کے سفر کا تقریباً 1/3 وقت سڑکوں پر موجود رش کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے. تفصیلات سعدیہ اسد سے.
ایشیا کے بڑے شہروں کے ڈرائیوروں کے لیے رش میں پھنسنا اور پھر اس پر غصے کا اظہار کرنا ایک عام سی بات ہے. دنیا بھر کے 78 بڑے شہروں سے سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کیے گئے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ٹریفک کے رش اور گاڑیوں کے چلنے اور رکنے کے حساب سے انڈونیشیا کا دارالحکومت استنبول سے کچھ ہی آگے ہے. اس کے بعد اس لائن میں میکسیکو کا شہر سورابایا اور روس کا شہر سینٹ پیٹرسبرگ آتے ہیں. اس سٹارٹ سٹاپ انڈیکس میں پہلے 10 نمبر پر آنے والے مزید شہروں میں ماسکو، روم، بینکاک، گواڈالہارا اور بوئناس آئرس شامل ہیں. جکارتا میں انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے کنٹری ڈائریکٹر یوگا آڈی وینارٹو بتاتے ہیں کہ شدید رش کے اوقات میں انہوں نے سخت تھکا دینے والے ٹریفک جیم کا تجربہ کیا ہے اور باقی پورا دن بھی ٹریفک چلتا اور رکتا ہوا آگے بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بار جب آپ گھر سے باہر آ گئے اور اگر آپ شہر کے مرکز میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ کو برے رش میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. جکارتا کے میٹروپولیٹن ایریا میں رہنے والے 24 ملین افراد میں سے صرف 13% پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ پر سرمایہ کاری کا آغاز 2004 میں ہوا تھا اور اب وہاں جاپان کے تعاون سے میٹرو ریل کا پروجیکٹ ابتدائی مراحل میں ہے. مسٹر آڈی وینارٹو کہتے ہیں کہ یہ بہت کم اور بہت دیر سے شروع ہوا. ہم نے یہ بہت دیر سے محسوس کیا کہ آبادی اور اقتصادی پیداوار کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے گزشتہ چند ہی برسوں میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے. یہ الفاظ تھے جکارتا میں انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے کنٹری ڈائریکٹر یوگا آڈی وینارٹو کے. رش کی شدت میں کمی لانے کے لیے جکارتا کی حکومت نے ایندھن پر مراعات دی ہیں اور دارالحکومت کی مرکزی شاہراہوں پر موٹر سائیکلوں پر پابندی عائد کی ہے. جب تک یہاں ٹریفک میں بہتری نہیں آ جاتی تب تک جکارتا کے کار ڈرائیورز اپنے مماثل شہروں یعنی فن لینڈ کے شہر ٹیمپرے اور ہالینڈ کے شہر روٹرڈم کے ڈرائیوروں پر رش ہی کر سکتے ہیں جو جائزے کے مطابق تیز ترین ٹریفک والے شہر ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
عراق اور شام میں جاری لڑائی کے اثرات نہ صرف پناہ گزینوں پر مرتب ہو رہے ہیں بلکہ امریکہ میں رہنے والے ان تمام لوگوں پر جن کا اس خطے سے گہرا تعلق ہے. حال ہی میں ان ممالک سے آنے والے مسیحی واشنگٹن کے نواح میں ایک گرجا گھر میں اکٹھے ہوئے جہاں انہوں نے مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے دعائیں مانگیں. اس بارے میں انوش اویتسیان کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
یہ سب لوگ آئے تو مختلف ممالک سے تھے لیکن ان سب میں ایک بات مشترک تھی اور وہ تھی کہ یہ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے جمع ہوئے تھے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے نواح میں قائم سینٹ افرائیم سیرین آرتھوڈاکس چرچ نے ایسے مسیحیوں کی پہلی دعائیا عبادت منعقد کی جس میں شام، انطاکیہ، ایتھوپیا اور امریکہ کے آرتھوڈاکس مسیحی عبادت کے لیے لبنان کے میرونائٹ مسیحیوں کے ساتھ شامل ہوئے. انہوں نے شام اور عراق میں جاری تنازعات کے متاثرین کو یاد کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس خطے میں بے چینی کا جلد خاتمہ ہو تاکہ امریکہ آنے والے لاکھوں مسیحی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں. عبادت میں گریک آرتھوڈاکس کلیسا کے بشپ پال یازیگی اور سیرین آرتھوڈاکس کلیسا کے بشپ جان ابراہیم کی تصاویر رکھی گئی تھیں. ان دونوں بشپ حضرات کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب یہ شام کے شمالی شہر حلب میں امدادی کاموں کی انجام دہی کے لیے سفر کر رہے تھے. دونوں ابھی تک لاپتہ ہیں. سیرین آرتھوڈاکس چرچ کے پادری فادر فادی عبد الاحد کا کہنا تھا کہ ان بشپ حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مشرق وسطی مسیحیوں کے لیے خطرناک ترین خطہ ہے. فادر عبد الاحد کا کہنا تھا
If we are speaking about big cities like Damascus and Aleppo, there is still hope for people.
اگر ہم دمشق اور حلب جیسے بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں پر لوگوں کے لیے زندہ رہنے کی امید اب بھی موجود ہے کیونکہ یہ بڑے شہر ہیں اور باغی اور دہشت گرد ابھی تک وہاں رسائی حاصل نہیں کر سکے. تاہم شام کے دیگر علاقوں میں جہاں مسیحی رہتے ہیں مختلف صورتحال ہے، یعنی دیہی علاقوں میں اور گاؤں وغیرہ میں مسیحی دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں. اوپن ڈورز نامی تنظیم نے داعش اور دیگر مسلمان تنظیموں کی جانب سے مسیحیوں کے خلاف تشدد روا رکھنے کی اطلاعات دی ہیں جنہوں نے 70% عراقی مسیحیوں اور 40% سے زائد شامی مسیحیوں کو اپنے ملکوں سے فرار ہونے پر مجبور کیا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک شامی مسیحی خاتون سبین ہانوش کا کہنا تھا وہ ایک خوبصورت زندگی تھی، ہمارے پاس سب کچھ تھا. اور ایک عراقی مسیحی فاحت ذاکر کا کہنا تھا میں نے جنگ کی وجہ سے عراق کو چھوڑا اور 5.5 سال تک حلب میں مقیم رہا. اس کے بعد میں امریکہ چلا آیا. جب جنگ شروع ہوئی تو ہمیں دھمکایا گیا اور عراق میں مسیحیوں سے امتیازی سلوک روا رکھا جانے لگا، خصوصی طور پر مسیحی خاندانوں کے ساتھ. مسیحیوں نے مغرب والوں پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں صعوبتوں اور اذیتوں کے شکار مسیحیوں پر خصوصی توجہ دیں. گو کہ امریکہ نے اردن، لبنان، ترکی اور دیگر ہمسایہ ملکوں میں پناہ حاصل کرنے والے شامیوں کے لیے $3 ارب کی امداد فراہم کی ہے، لیکن خود اس نے صرف 300 شامیوں کو پناہ دی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال مستقبل قریب میں تبدیل ہو سکتی ہے. بہت سے مسیحیوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ اگر وہ یہ جگہ چھوڑتے ہیں تو وہ واپس نہیں جا سکیں گے. تاہم جہاں تنازع ابھی تک جاری ہے وہاں مجبوری کے تحت اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کی ہجرت بھی جاری ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی اخبارات کے ادارے اور تراشے پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ہاتھوں اردن کے ایک پائلٹ کو زندہ جلائے جانے کے ہیبت ناک اور انسانیت سوز واقعے پر امریکہ کے اخبارات میں، اداریوں، مضامین اور بلاگز میں کھل کر اظہار خیال کیا گیا ہے. مقتول پائلٹ کے والد کی داعش سے بدلہ لینے کے لیے امریکہ اور اردن سے امیدیں، یہ عنوان ہے واشنگٹن پوسٹ کی شہ سرخی کا. اخبار لکھتا ہے کہ داعش کی بربریت پہلے بھی مخفی نہ تھی جب یہ گروپ کیمرے کی آنکھ میں کئی غیر ملکیوں کے سر تن سے جدا کرتے نظر آ چکا ہے. تاہم اخبار کے مطابق اردن کے 26 سالہ پائلٹ معاذ قصاصبے کو زندہ جلانے کی جو ویڈیو داعش نے جاری کی ہے اس نے پوری دنیا میں بالعموم اور اردن میں بالخصوص اس انتہا پسند گروپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کیے ہیں اور شہریوں کی بڑی تعداد داعش سے بدلہ لینے کے نعروں کے ساتھ سڑکوں پر آ گئی ہے. ایسے میں جب اردن کے شاہ عبداللہ واشنگٹن میں مذاکرات میں مصروف تھے، ویڈیو کے رد عمل کے بعد ان کی حکومت نے داعش کے سزا یافتہ دو قیدیوں کو پھانسی دے دی ہے اور 2005 میں عراق میں اردن کے لوگوں پر حملے میں سزا یافتہ زید الکربولی اور ایک خاتون ساجدہ الرشوائی اپنے انجام کو پہنچے ہیں. داعش ان قیدیوں کی رہائی اور تبادلے کا مطالبہ کرتی رہی ہے. اردن کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ داعش کو آئینی ہاتھوں سے لیا جائے اور پائلٹ کی بے رحمانہ ہلاکت کا بدلہ لیا جائے۔ مقتول پائلٹ کے والد صافی قصاص بے نے کھلے بندوں اپنے پہلے بیان میں العربیہ ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ اور اردن اس بربریت پسندانہ اقدام کا بدلہ لیں گے۔ صدر اوباما نے اور ان کی انتظامیہ نے بھی واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے کے لیے اتحادی ملک کے ساتھ اپنی مشترکہ کوششوں کو دوگنا کر دیں گے۔ اخبار ایل اے ٹائمز نے بھی داعش کی بربریت اور اس کے خلاف اردن میں پائے جانے والے رد عمل کو جلی سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے ISIS از لوزنگ ان عراق بٹ واٹ نیکسٹ اس عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ مضمون نگار کنت پولک نے جو بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب انتھنکبل کے مصنف ہیں لکھا ہے کہ داعش عراق میں کمزور ہو رہی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ گزشتہ موسم گرما میں عراق کے مختلف بڑے شہروں میں خاطر خواہ پیش قدمی کرنے والی تنظیم داعش اب عراق میں پسپائی سے دوچار ہے اور اس کی بڑی وجہ امریکہ کی معاونت میں عراقی اور کرد فورسز کی بھرپور جوابی کاروائیاں ہیں جس میں گزشتہ کئی ماہ کے دوران متعدد فضائی حملے کیے گئے اور داعش کے ٹھکانوں کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے کمانڈر ہدف بنے، اور اس عرصے میں عراق اور کرد فورسز نے بغداد، بائیجی اور سمارا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا اور موصل کا رابطہ بھی منقطع کرتے ہوئے اس شدت پسند تنظیم کو دھچکا پہنچایا۔ مصنف کے بقول داعش کا عراق سے آئندہ 6 سے 18 مہینوں کے دوران مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تاہم مصنف نے اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ عراق کے اندر سیاسی بحران نے داعش کے خلاف کامیابیوں کی رفتار کو سست بنائے رکھا ہے، اور اب اگر اس شورش زدہ ملک میں سنی اور شیعہ مسالے کے شہریوں کو ایک دوسرے پر سال 2006 اور سال 2008 کے عرصے میں پائے جانے والے عدم اعتماد کی فضا سے نکال کر متحد کر دیا جائے تو داعش کے خلاف مستقل کامیابیوں پر مہر ثبت کی جا سکتی ہے۔ مصنف نے عراق میں امن و امان کے لیے صدر باراک اوباما کے عزم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی کامیابیوں کو سیاسی پیش رفت کے ذریعے ہی امر کیا جا سکتا ہے۔ داعش کی بربریت اور اس پر رد عمل کے علاوہ یوکرین کی صورتحال پر بھی متعدد مضامین اور بلاگز آج کے اخبارات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اخبار بوسٹن گلوب نے ایک مضمون میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاول کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ روس اس وقت مشرقی یوکرین میں جو کردار ادا کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ کرائمیا اور اس سے پہلے جارجیا، ابخازیا اور اوستیا میں ادا کر چکا ہے۔ مضمون نگار کہتے ہیں کہ آج سے 74 برس قبل ونسٹن چرچل نے جس طرح نازی جرمنی کے خلاف اپنے ملک انگلینڈ کے دفاع کے لیے امریکہ سے اسلحے کی فراہمی کی التجا کی تھی، آج اسی طرح یوکرین بھی امریکہ سے استدعا کر رہا ہے۔ مضمون نگار تجویز کرتے ہیں کہ یوکرین کو فوری طور پر مسلح کیا جائے اور اس اقدام میں جس قدر تاخیر ہوگی انسانی جانوں کا ضیاع بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو ا برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گلانی اور ہم ابھی موجود ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر جہاں پہ اہم ترین لوگوں کی گیدرنگز عام سی بات ہے۔ کچھ روز پہلے ہم بھی ان اہم لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جب ہمیں ایک وائٹ ہاؤس سے اسپیشل انویٹیشن ملا تھا۔ یہ انویٹیشن تھا ایک اسپیشل ایونٹ کے لیے جس میں دنیا بھر کے 100 اہم ترین بلاگرز کو بلایا گیا تھا۔ ایونٹ کا نام تھا دا وائٹ ہاؤس ٹریول بلاگر سمٹ فار اسٹڈی ابراڈ اینڈ گلوبل سٹیزنشپ۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے یہ ٹریول بلاگرز اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Let's go check it out.
یہ ہے ایک فیلو ہوسٹ جو مجھ سے بہت سینئر ہے، یہ ہے ڈان وائلڈمین جو ٹریول چینل کے ہوسٹ ہیں۔ آج کی شب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟
ہاؤ آر یو فیلنگ دس ایوننگ؟
میں ٹھیک ہوں، میں ٹریول چینل کے کئی شوز کا ہوسٹ ہوں۔
انہوں نے دنیا بھر سے 100 ٹریول بلاگرز یہاں اکٹھے کیے ہیں، یہاں ٹریول چینل بھی موجود ہے۔ ٹریول چینل ٹریول بلاگنگ کی دنیا میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟
ٹریول چینل ایک ٹی وی نیٹورک ہے جبکہ زیادہ تر بلاگ آن لائن ہے۔ ٹی وی شوز پر مجموعی طور پر مہینوں صرف ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک ہی کوشش کا حصہ ہیں۔ یہ دونوں اس چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ دنیا کا سفر کرنا کس قدر پرجوش اور دلچسپ ہوتا ہے، تاکہ امریکیوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ امریکہ سے باہر جا کر دنیا کا تجربہ کریں۔
Afraid of the world, you know?
Do you want to develop relationships with people that share your curiosity and passion for new experiences? See the world grow smaller.
I'm now joined by Yasmin Albugari with Voyage.com. Okay, tell me about Voyage.com. What is that, first of all?
Voyage ek technology hai jo duniya bhar mein safar karne walon aur unke mezbanon ko connect karti hai taaki wo apne culture aur soch ko share kar sakein.
I interviewed 35 North African college students between 5 countries in Europe to delve into the students' environments, social activities and personal experiences.
I was actually inspired by the American hospitality. I've actually
main amerika mehman nawazi se bahut khush hui. Main is mulk ki 34 riyaston mein safar kar chuki hu. Maine zyada waqt to amerika khandanon ke sath guzara hai. Ek arab musalman khatoon hone ke bawajood mujhe amerikiyon ne khush aamdeed kaha. Isse mujhe un stereotypes ko bhi kam karne mein madad mili jo arab, afriki aur musalman khawateen ke bare mein paaye jaate hain.
What do you think the youth should be doing more of to do that?
You know, it goes along the theme of this conference.
Jaisa ki is conference ka theme hai, safar karna bahut ahem hai. Aur khas taur par naye maashron, cultures aur logon ka mushahida karna, jo humse mukhtalif hain. Main is waqt 17 mulkon ka safar kar rahi hoon, jahan main naujawan talba ko apne safar ke bare mein batati hoon. Aur ye bhi ki travel karna kitna zaruri hai.
It's very, very important. Traveling and getting exposed and, you know, just being open.
Allow me to introduce you to Alex Montoya. Alex, we heard you speaking on the panel earlier. First of all, how big of an honor is it to be here at this event?
It's quite an honor that I can't even...
Mere liye ye bahut ezaaz ki baat hai. Mujhe maloom nahi mera intekhab kaise hua. Hazaron ki tadad mein scholars hain aur inme main to bilkul naya hoon. Mujhe yakeen nahi aa raha.
This past summer, it just amazes me the opportunity that there is and I'm just... honored to be here at most.
Tell them a little bit about your experience because they didn't get to hear your entire story at the panel.
Well, I'm just a regular college student.
Main aam so college student hoon. Main apne college ke pehle saal Italy gaya aur phir Shanghai mein mujhe internship karne ka mauka mila. Aur ye tajrubaat mere liye bahut aham hai aur meri tarah bahut se talba ke liye bhi. Mera tajruba dikhata hai ki koi bhi ye kar sakta hai. Khaas taur par meri tarah minority se taluq rakhne wale talba. Yahan bahut se log hain जो मदद कर सकते हैं और मदद करना चाहते हैं हमें सिर्फ इन तक पहुंचना है
it kind of showcases that anyone can do it especially people who are in minorities like there's people willing to help us but we need to understand that these people who want to help us we have to approach them in order to get that support and that help
children are not only welcome at Le Prince Maurice they are embraced
इस वक्त मैं आपको मिलवा रही हूँ किम मरी एवन से जो लग्जरी ट्रैवल मॉम की नुमाइंदगी कर रही है इसके बारे में कुछ बताइए
यू आर सो स्वीट
लग्जरी ट्रैवल मॉम एक ब्रांड है जिसे मैंने अपने 4 बच्चों के साथ कायम किया क्योंकि बच्चों के बगैर आप माँ नहीं हो सकते मैं अपने 4 बच्चों के साथ दुनिया भर का सफर करती हूँ और फिर इसके मुतालिक लिखती भी हूँ हम हैरत अंगेज चीजें करते हैं और इन्हें यादों का हिस्सा बनाते हैं
Hi, I'm Kimmery Evans, luxury travel mom, and I'm working with Capital One on a story about travel bucket lists.
What's on your travel bucket list?
आप हमें अपने ट्रिप्स के बारे में कुछ बताएं और सबसे यादगार सफर कौन सा था
you know, सबसे ज्यादा यादगार सफर तो यकीनन वो थे जो मैंने सिर्फ अपने एक बच्चे के साथ किए लेकिन जब हर बच्चा 10 साल का हुआ तो फिर उन्हें आजादी दी गई कि वो दुनिया में जहां भी जाना चाहें उसका इंतखाब करें
Young guests can swim in their own private pool, lounge under a palapa, or head to the beach.
I think traveling opens up the world to them in a way that nothing else can. No classroom.
मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग बच्चों को वो सब कुछ सिखा सकती है जो आप उन्हें क्लासरूम में नहीं सिखा सकते ये उनको दुनिया नए रुख से दिखाता है
And in their restaurants and spending time with them will really make you understand what another culture is about. And they realize that everybody is just like them.
At the end of your stay, you may have to leave. But you really only go home until next time.
Allow me to introduce you to Paula Froelich, Editor-in-Chief of Yahoo Travel. All right, first of all, what brings you here today?
मुझे व्हाइट हाउस ने दावत दी थी मैं कैसे इनकार कर सकती थी
So we heard you speaking at the panel earlier. Why do you think it's so important to have events like this? Why at the White House?
Well, first of all, it shows that...
लोग देखते और पसंद करते हैं दुनिया में बहुत से ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक जगह होनी चाहिए जहां वो अपने तजुर्बात शेयर कर सकें
to be around to help direct and guide the voice.
Why is travel blogging so important?
All right, this sounds a little crazy.
ये शायद पागलों वाली बात लगे लेकिन मैंने दुनिया के बहुत से गरीब और अमीर मुल्कों का सफर किया है मैं कहना चाहूंगी कि ट्रैवल और टूरिज्म गुरबत दहशतगर्दी और डिक्टेटरशिप का मुकाबला कर सकते हैं
ट्रैवल टूरिज्म
is the biggest fight against poverty, things like terrorism, and dictatorships.
हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी और नोखा सफर के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक. सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ. वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में. मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89.
अमिताभ बच्चन पाक भारत क्रिकेट मैच के कमेंटेटर होंगे. तफसीलात फिक्रो फन में.
In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease. And Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum.
Pakistan aur Bharat mein cricket aur Bollywood ka craze takriban ek hi jaisa hai. यही वजह है कि क्रिकेट के सितारे अक्सर बॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स क्रिकेट के मैदान में जगमगाते नजर आते हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन क्रिकेट स्टेडियम में नजर तो आएंगे, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में. क्रिकेट से हद दर्जा लगाव रखने वाले लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन ने ये कहकर जोरदार सिक्सर लगा दिया है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, बतौर कमेंटेटर अपने फन के जौहर दिखाएंगे. इस मैच के लिए पहले से मौजूद गैर मामूली जोशो खरोश बिग बी के इस ऐलान से मजीद हाई हो गया है. मीडिया ने इस खबर को 6 सुर्खियों में शामिल कर लिया है.
पिरले से बातें क्यों करती हो शर्मा, पिरले से बातें, पिरले इरादे, मैं सच करूंगा ते जाते, पिरले इरादे.
अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म शमीताब के डायरेक्टर आर बाल्की ने भी इन खबरों की तस्दीक की है. दर हकीकत मेगा स्टार को कमेंट्री बॉक्स में बिठाने और माइक शेयर करने के पीछे उनकी आने वाली फिल्म शमीताब की प्रमोशन भी जुड़ी है. कमेंट्री के साथ प्रमोशन का आइडिया कितना कामयाब हुआ, इसका अंदाजा इस खबर को मिलने वाली अहमियत ही से लगाया जा सकता है.
जहाँ
खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता.
मैं मरूंगा तो बुलेट से ही मरूंगा, बीपी या शुगर से नहीं.
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
अमिताभ न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में गीत गा चुके हैं, बल्कि बहुत सी फिल्मों में उनकी आवाज की डबिंग भी हो चुकी है. जबकि दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में कदम रखने से पहले अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऑडिशन में फेल कर दिया गया था.
यू सी सर, डिबेटिंग ऑन द डायबोलिक डायग्नोसिस ऑफ डिसाइसिव डिलीवरेंस ए पापड़ इज अ रिदमिक राइम रेप्लिका ऑफ अ झापड़, व्हेयर वन रिलिशेस योर हंगर एंड द अदर रिलिशेस योर एंगर. सिमिलरली सर, बच्चन इज ऑल्सो अ रिदमिक राइम रेप्लिका ऑफ बोल बच्चन, व्हेयर वन रिप्रेजेंट्स अ मैग्नानिमस नेम व्हाइल द अदर रिप्रेजेंट्स अ हॉरेंडस गेम.
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com.
सी बातें क्यों करती हो शर्माते, पिरले सी बातें, पिरले इरादे, मैं सच करवाते जाते, पिरले इरादे, वादे मुरादे ये है.
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہماری اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید اور سعدیہ سب کو اب اجازت دیجیے گا۔ ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین۔ اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔